بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله كيس بيار رسالة كشرح كدرس جاريه ورآل كنش اسمه بويت نمبر 43 پر بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، لیس من منہج السلف الکلام بالمجملات وترک التفصیل والبیان. مجملات کے ساتھ کلام کرنا اور تفصیل، بیان و وضاحت کو ترک کر دینا منہج سلف میں سے نہیں ہے. آج کی نشست میں منہج السلف کے تعلق سے ایک اہم بات کے تعلق سے چند باتیں کرتے ہیں، جس کا تعلق بیان سے ہے. جب کوئی عالم طالب علم کوئی مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہے دلائل کی روشنی میں، تو اسے چاہیے کہ وہ اجمال سے کام نہ لے بلکہ تفصیل سے کام لے، خصوصی طور پر عقیدے کے مسائل میں، ایمانیات کے مسائل میں. اگر مجمل الفاظوں میں بات کی جائے بغیر تفصیل کے، بغیر وضاحت کے، تو سننے والے کو پریشانی ہو جاتی ہے اور زبزبے کا شکار ہو جاتا ہے. عالم، صحیح عالم اور سلف عالم اور طالب علم کی پہچان یہ ہے کہ وہ جب بات کرتا ہے عقیدے کے مسائل کے تعلق سے تو تفصیل سے بیان کرتا ہے، مکمل وضاحت کے ساتھ. اور یہی راستہ ہے سلف صالحین کا اور منہج السلف میں سے ایک اہم اور بنیادی باتوں میں سے ایک بات ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس پوائنٹ کے تعلق سے چند اہم بات، علماء کے اقوال، اور جو مجملات سے بات کرتے ہیں تفصیل و بیان کو ترک کر دیتے ہیں ان کی مذمت کیسے کی گئی ہے. سب سے پہلے ارشاد باری تعالیٰ ہے، الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر. سورۃ ہود آیت نمبر 1 اور 2. ارشاد باری تعالیٰ ہے، الف لام را، یہ حروف مقطعہ ہیں، با سورتوں کی ابتداء حروف مقطعہ سے ہوئی ہے، جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام ہے اور عربی زبان میں ہے، جس کے حروف الف با تا الی آخرہ. تو الف لام را بھی یہ حروف ہیں قرآن مجید کے، جس سے چیلنج کیا گیا ہے عربی زبان بولنے والوں کو کہ اگر تم واقعی یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام نہیں ہے جو تمہاری زبان سے اتارا گیا ہے، تو تمہیں چیلنج ہے کہ ان حروف کو ملا کر تم ایک صورت بنا کر دکھاؤ. کتاب، یہ ایک کتاب ہے، کیسی کتاب؟ احکمت آیات، ہو جس کی آیت محکم ہے. ثم فصلت، پھر ان محکم آیات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. کس نے تفصیل کی ہے ان آیات کی؟ من لدن حکیم خبیر، خوب حکمت والا اور خوب خبر رکھنے والا، جو حکیم اور خبیر ہے. رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی نے اس عظیم کتاب کو اتارا ہے جس کی آیات محکم ہے اور تفصیل بھی اس احکام کے ساتھ اللہ تعالی نے خود بیان فرمائی ہے. اس احکام اور تفصیل کے تعلق جو سب سے بنیادی بات ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ. کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. محکم ہے جملہ، اس کی تفصیل بھی آپ کو پورے قرآن مجید میں مل جائے گی. کلمہ توحید کے ارکان موجود ہیں، شروط سارے کے سارے قرآن مجید میں موجود ہیں، اس کے لوازمات متعلقات بھی کہ احکام سب موجود ہیں. تو کلمہ تو ایک ہے، دیکھیں یہاں پہ نہیں فرمایا لا الہ الا اللہ، بلکہ تفصیل کیا ہے؟ الہ کا کیا معنی ہے؟ معبود برحق. اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ واضح دلیل ہے کہ الہ کا مطلب کیا ہے؟ معبود برحق، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، بشك ما تمہارے لیے اسی کی طرف سے خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. امام ابن جرير الطبري رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں احکمت آیات ثم فصلت، یعنی هي محکمۃ فی لفظها، وہ الفاظ محکم ہے، مفصلت فی معناها، اور جو تفصیل ہے اس کے معنی میں ہے. یعنی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، سارے کے جو مسلمان کا جو بنیادی عقائد کے اصول ہیں اس قلبے میں موجود ہیں. اب معنی مفصل ہے، جملہ لفظ ایک ہے. تو امام جرير الطبري رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ محکمۃ فی لفظها مفصلۃ فی معناها فہو کامل صورۃ ومعنی. تو قرآن مجید کامل ہے لفظ کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے، اور یہی مسلک ہے اور منہج ہے سلف الصالحین کا. قرآن مجید کو سمجھا ہے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور بنیادی اسباق میں سے یہ سبق ملا ہے کہ جب بات کرنی ہے تو آپ کے الفاظ محکم ہونے چاہیے، اس کے ساتھ تفصیل بھی ہونی چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں سلف میں سے اور علماء میں سے بعض علماء کے اقوال جو مذمت کرتے ہیں اجمال کی بغیر تفصیل کے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب ہے الرد علی الجہمیۃ والزنادقہ، اس کے مقدمے میں فرماتے الحمد للہ الذی جعل فی کل زمان فترۃ من الرسل بقایا من اہل العلم یدعون من ضل الى الہدی ویصبرون منهم علی الاذی الى آخره. آخر میں اس مقدمے میں جو انہوں نے یعنی حمد و ثنا کے بعد جو مقدمہ باندھا ہے اس میں آخر کے الفاظ پہ ذرا غور کریں، فرماتے ہیں یقولون علی اللہ وفی اللہ وفی کتاب اللہ، اس سے پہلے فما احسن اثرهم على الناس واقبح اثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين الذين عقدوا الوية البدعه واطلقوا العنان الفتنه فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب متفقون على مخالفه الكتاب يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم فنعوذ بالله من فتن المضلين. آخر میں کہتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو مخالفت کرتے ہیں سلف کے راستے کی. مخالفت کیسے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی مخالفت کرتے ہیں، بلکہ ان کا اتفاق ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی مخالفت کرنے پر. اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کی کتاب بغیر علم کے بات کرتے ہیں، اور متشابہ من الکلام سے بات کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جاہل لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور اپنے شبہات ان میں عام کر دیتے ہیں. فنعوذ باللہ من فتن المضلین، آمین رب العالمین. اگر آپ کی بات میں تفصیل نہیں ہے، وضاحت نہیں ہے، اور متشابہ الفاظوں سے آپ بات کرتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگ دھوکے میں آ جائیں گے اور شکوک اور شبہات میں پڑ جائیں گے، جس کی وجہ سے فتنے عام ہو جائیں گے اور گمراہی کا شر کا دروازہ کھل جاتا ہے. امام ابن ابی العز الحنفی شرح الطحاویہ میں فرماتے ہیں والتعبیر عن الحق بالالفاظ الشرعیۃ النبویۃ الالہیۃ هو سبیل اہل سنۃ والجماعۃ. حق کی اگر کس نے تعبیر کرنی ہے اس کے بارے میں ذرا غور سے سنیں. والتعبیر عن الحق، حق کی تعبیر کیسے کی جاتی؟ بالالفاظ الشرعیۃ النبویۃ الالہیۃ، شرعی نبوی الہی الفاظ سے کی جاتی ہے، اور یہی راستہ ہے اہل سنت جماعت کا راستہ، سلف کا راستہ ہے. کیا مطلب ہے؟ آپ نے اگر دین کے متعلق کوئی بات کرنی ہے تو آپ کے الفاظ کیسے ہونے چاہیے؟ شریعت کے مطابق ہونے چاہیے. نبوی الہی سے کیا مراد ہے؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اب کوئی حدیث دیکھ لیں، کم الفاظوں میں کتنی معنی موجود ہوتے ہیں. آیت کریمہ کو دیکھ لیں, ایک جملے میں کتنی معلومات موجود ہوتی ہیں. اسی طریقے سے اہل سنت جماعت کا بھی یہی طریقہ, یہی راستہ ہے. سبیل المؤمنین اور اہل سنت جماعت اور سلف صالحین کا یہی راستہ ہے. شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی میں فرماتے ہیں, پھر تعبیر کرنا الفاظوں کی, اگر الفاظوں میں اشتباہ اور اجمال ہو تو اہل سنت جماعت کے تعلق سے بات کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ بغیر اجمال کے بات بیان کرے اور جو صحیح مراد ہے اسے بیان کرے, جس سے حق کی تعریف اور وضاحت شرعی طریقے سے ہو جاتی ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے بیچ میں نزاع اور اختلاف ہوتا ہے, جس کا سبب مجمل الفاظ ہوتے ہیں, بدعتی الفاظ ہوتے ہیں اور مشتبہ الفاظ ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ دو لوگ جھگڑ رہے ہیں الفاظوں کے تعلق سے, اور کیونکہ انہوں نے اجمال سے کام لیا ہے تفصیل سے کام نہیں لیا ہے, اور اگر ان سے پوچھا جائے ان الفاظوں کا معنی کیا ہے تو ان میں سے ہر بندہ اپنا تصور کے مطابق جواب دے گا, اور اگر ان کو دلیل کے مطابق بات سامنے رکھ دی جائے اور دونوں اس پر اگر غور کرے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ دونوں میں معنی میں فرق نہیں ہے, لیکن اختلاف جو ہے وہ اجمال کی وجہ سے ان کا آپس میں اختلاف واقع ہوا ہے. پھر فرماتے ہیں, فالسلف والائمة لم يكره الكلام لمجرد ما فيه من الاصطلاحات, اور سلف اور ائمہ جو ہیں اس کلام کو یعنی مکروہ سمجھے صرف اصطلاح کی وجہ سے. یعنی مثال کے طور پہ جیسا کہ جسم کا لفظ ہے, یہ جسم کا لفظ جو ہے یہ مجمل لفظ ہے اور اس میں حق بھی ہے اور باطل بھی ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں, اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں, اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے, اہل تعطیل انکار کرنے والے کیا کہتے ہیں, اس سے جسم لازم آتا ہے اس لیے ہم انکار کر دیتے ہیں. رسول جماعت کا کیا طریقہ ہے, اب جسم کے لفظ میں ابہام ہے, اشکال ہے, اجمال بھی ہے, تمہاری مراد اب رسول جماعت کا اس میں طریقہ کیا ہے, ایسے لفظ میں جسم کے لفظ میں یا جہت کے لفظ میں تفصیل ہے, بھائی سوال کرتے تفصیل دیکھیں سوال میں ہے, تمہاری مراد کیا ہے جسم سے. اگر تمہاری مراد جسم کے لفظ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اللہ تعالیٰ کے صفات سے ثابت کرنے سے اللہ تعالیٰ محتاج ہے دو ہاتھوں کے لیے, آنکھوں کے لیے, اپنی ذات کے لیے, جیسے کہ مخلوق کا جسم ہے, اگر یہ مراد ہے تو یہ باطل معنی باطل, بلکہ یہ نظریہ بھی کفری نظریہ ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حصوں کا محتاج ہو, یہ تو بشر ہم مخلوق محتاج ہیں. اور اگر تمہارا معنی جسم سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کو ثابت کرنے سے جسمیت لازم آتی ہے تو ہمیں اس کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن جسم کا لفظ استعمال نہ کریں کیونکہ یہ لفظ شرعی نہیں ہے, اس کے دل قرآن سنت میں نہیں ہے. تمہارا معنی ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شاہ نشان ہے, اس کو جسم کیوں کہتے ہو, جسم کے ایک بھی نفی کیوں کرتے ہو, تو یہ اشکال کہاں پہ کس وجہ سے ہوا, مجمل لفظ ہے. اب یہ لفظ مجمل ہے اور غیر شرعی بھی ہے, شریعت میں یہ لفظ موجود نہیں ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ کون سا استعمال کرنا ہے جو قرآن سنت میں ثابت ہے. کیا ثابت ہے, کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں, اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں, اور باقی جو اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں ہم وہ ثابت کرتے ہیں. اگر تمہاری نظر میں جسمیت لازم آتی ہے تو تمہاری عقل جانے تم جانو, ہمارے نزدیک جسمیت لازم نہیں آتی, ہمارا ایمان ہے اس پر. ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں, النونیہ میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, علیک بالتفصیل والتبین فالاجمال والاطلاق دون بیان قد افسد هذا الوجود وخبط الاذهان والاراء كل زمان. شیخ صالح علی الشیخ حفظه اللہ شرح عقیدہ واسطیہ میں ابن القیم کے اس شعر کے تعلق سے, اس بیت کے تعلق سے فرماتے ہیں, علیک بالتفصیل والتبین, فرماتے اذا كان العالم يتكلم فانه يفصل ويبين, اگر عالم کوئی بات بیان کرنا چاہتا ہے تو تفصیل و بیان سے کام لے. پھر مؤلفی جو تالیف وہ کر رہا ہے تصنیف میں, وہ کذلک فی الکلام, اور جب وہ کوئی بات کرتا ہے اپنے لیکچر یا اپنے درس میں, یفصل و یبین, تو اسے تفصیل و بیان سے کام لینا چاہیے. فان اکثر الناس يتعلق بالمجملات. اكثر لوگ جو کیا کرتے ہیں مجمل الفاظوں کو لے لیتے ہیں. ويقع منه اشتباه من جهة ما سمع لاجل عدم التبيين اور وضاحت نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ اشکال اور اشتباہ میں پڑ جاتے ہیں. فيقول عليك بالتفصيل والتبيين, تو امام القائم فرماتے ہیں تمہارے اوپر لازمی ہے کہ تم تفصیل اور بیان سے کام لو. التفصيل والتبيين لنصوص الكتاب والسنة, تفصيل والتبيين جو ہے کتاب السنة کی نصوص میں کی جاتی ہے. فالإجمال والإطلاق دون بيان قد أفسد هذا الوجود, يعني شخص فرماته أن من أخذ بالمجمل ولم يأخذ بالمبين, من أخذ بالمطلق ولم يأخذ بالمقيد, من أخذ بالنص يعني الدليل مع الكتاب والسنة ولم ينظر في فهمه إلى فهم أهل العلم, فإنه يحصل له من البعد عن طريقة أهل السنة بقدر ما بعد من جهة فهم الأدلة. قرآن والسنة النصوص عام بھی ہے خاص بھی ہے, مطلق بھی ہے مقید بھی ہے, مجمل بھی ہے مبین بھی ہے. تو کیسے کام کرنا چاہیے؟ اگر صرف عمومات پہ بات کی جائے اور جو مخصص اس کو ذکر نہ کیا جائے تو بات مبہم رہے گی, مجمل رہے گی, سننے والے کو وہ فائدہ نہ ہوگا جو تفصیل سے فائدہ ہوتا ہے, تو زبزبے کے شکار ہو جاتا ہے, مسئلہ واضح نہیں ہوتا. اسی طریقے سے اگر مطلقات سے بات کی جائے اور تقید نہ کی جائے, دیکھیں قرآن مجید میں جو چور کاٹ کی اللہ نے خبر دی ہے, جب چور چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو, ہاتھ کہاں سے کاٹے؟ تو سنت نے اسے مقید کیا ہے. فقط ایدیہما, چور مرد ہوئے عورت ہو ہاتھ کاٹو اس کے, تو ہاتھ کس کو کہتے ہیں؟ یہاں سے انگلیوں کے یہاں سے حصے کو لے کے پورے بازو کو عربی میں ید کہتے ہیں, ہاتھ کہتے ہیں. تو کہاں سے کاٹنا چاہیے؟ یہاں سے کاٹنا بھی ہاتھ کا کاٹنا ہے, کندھے سے کاٹے ہاتھ کا کاٹنا ہے, یہاں ایلبو سے کاٹے, یہاں پہ کونی سے, یہ بھی ہاتھ کا کاٹنا ہے, رسٹ یہاں سے ہتھیلی سے کاٹے, یہ بھی ہاتھ کا کاٹنا ہے. تو مطلق سے بات کی جاتی, اگر اس حکم پہ عمل کرنا ہوتا تو قاضی کیا فیصلہ کرتا؟ ہاتھ کہاں سے کاٹنا ہے؟ تو مشکل ہے کہ نہیں؟ ایک قاضی کہتا ہے کہ کندھے سے کاٹو, دوسرا کہتا ہے کونی سے کاٹو, تیسرا کہتا ہے یہاں سے ہتھیلی سے کاٹو, اختلاف ہو کہ نہ ہوا. اب اس اختلاف کو دور کس چیز نے کیا ہے؟ سنت نے. کیسے؟ مقید کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے. جب چور کا ہاتھ کاٹا تو کہاں سے کاٹا ہے؟ اس ہتھیلی کی اس جوڑ سے, دائیں ہاتھ کے ہتھیلی کے جوڑ سے, رسٹ جوائنٹ سے, یہاں سے کاٹا ہے. تو اجمال اور تفصیل میں فرق ہے کہ نہیں؟ اور اسی طریقے سے جب آپ قرآن سنت کی فہم کی بات کرتے ہیں تو سلف کا فہم جو ہے سب سے آگے ہے, سب سے معتبر ہے, اس کے مطابق آپ بات کریں گے تو اجمال اور ابہام ختم ہو جاتا ہے. پھر شیخ ربیع مدخل حفظہ اللہ ایک پیاری بات کرتے ہیں, کچھ مثالیں بھی دیتے ہیں اس موضوع کے تعلق سے, اس پر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ بعض ایسے الفاظ ہیں جیسے کہ جبر کا لفظ ہے, جبر. اب جبر کا لفظ جو ہے کہ انسان مجبور ہے یا نہیں مجبور ہے, ابھی مجمل لفظ ہے. جو کہتے مجبور ہے غلط ہے, جو کہتے مجبور نہیں وہ بھی غلط ہے. اور بعض سلف نے کہا ہے کہ دونوں, یہ جبر کا لفظ شریعت میں ہے ہی نہیں, یہ لفظ آیا کہاں سے؟ یہ مخالفین کی طرف سے ہے جو تقدیر کے منکر ہیں. جو جہمی نے کہا انسان مجبور ہے, قدر کا انسان خود مختار ہے, تو اس آپس میں ایک دوسرے جواب دینے کے لیے دونوں الفاظ جو ہے غلط الفاظ ہیں. تو ایسے الفاظ استعمال کر کے تقدیر پر اس کو بیان کرنا بھی درست نہیں ہے, سننے والا جو ہے وہ اس مسئلے کو سمجھ نہیں پائے گا. اسے تقدیر کے مسئلے کو دیکھیں, اب سب سے پیچیدہ مسئلہ سمجھا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اکثر لوگ وضاحت نہیں کرتے اور اجمال سے کام لیتے ہیں, یا الفاظ ان کے مجمل ہوتے ہیں جس میں تفصیل و بیان نہیں ہوتا. امام ابن حزم رحمہ اللہ آخر میں بڑی پیاری ایک مثال دیتے ہیں کہ اجمال کتنا خطرناک ہے اور کتنی یعنی عجیب بات ہے کہ اگر اس مثال کو سمجھ لیا جائے تو پتہ چلے گا کہ اجمال سے کتنی بڑی غلط فہمی اور قباحت ہو سکتی ہے. شخصت إمام ابن حزم رحمه الله فرماته والكلام إذا أجمل من درجة فيه تحسين القبيح والتقبيح الحسن. أجل بات كو إجمال سي بيان كيا جاي تو اسمي جو قبيح حسن لگتا ہے اور جو حسن ہے وہ قبیح لگتا ہے. اس کی پھر مثال ہے الا ترى لو ان قائلا قال ان فلان يطو اخته کہ فلان اپنی بہن سے ہم بستر کرتا ہے یعنی نکاح کرتا ہے لفحش ذلك ولا استقبحه كل سامع. تو بات وہ کیسے اپنی بہن سے ہم بستر کرتا ہے کیسے اپنی بہن سے نکاح کرتا ہے تو بات یعنی بہت قبیح بات ہے کہ نہیں قبیح بات ہے. حتى اذا فسر فقال اگر تفسیر اور مزید وضاحت کے ساتھ کہتا ہے اخته في الاسلام اسلام میں اس کی بہن ہے تو ظهر فحش هذا الاجمال قبحه تو کتنی قبیح ہے یہ اجمال کہ بہن سے نکاح کیا ہوا ہے. کہنا کیا ہے مسلمان بہن سے نکاح کیا ہے اب ایک لفظ کی وجہ سے دیکھیں ابہام باقی رہا اور کتنی قبیح بات یہ حسن صحیح بات ہے غلط تو نہیں کہ مسلمان بہن سے انسان شادی کرتا ہے کافر سے تھوڑی کرتا ہے واضح ہے کہ نہیں. تو ایک مسلمان کا لفظ نکال کر مسلمان بہن بہن اور نکاح دو لفظ کو جوڑ دیا ہے بات تو صحیح ہے لیکن سننے والے کے لیے قبیح بات ہے. کیوں؟ کیونکہ بہن سے نکاح کون کر سکتا ہے سگی بہن سے. تو سننے والے یہ لگتا ہے کہ واقعی اس نے اپنی بہن سگی بہن سے نکاح کیا ہوا ہے بات واضح ہے کہ نہیں. تو میں بحث میں ہم فرماتے ہیں کہ یہ دیکھنے ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر مجملات سے کام لیا جائے تو کس طریقے سے حسن قبیح بن جاتا اور قبیح حسن بھی ہو جاتا ہے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.